مرشدا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاءاللہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیلہ کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے اور مولا کو دیکھنے کے لیے مولا کے مجنو کی نظر چاہیے. لیلہ کے مجنو اور ہیں اور مولا کے مجنو اور ہیں. ارے لیلہ کا مجنو تو پاگل ہو گیا, نہ تو لیلہ کو پایا نہ تو مولا کو پایا. اور جو مولا کے مجنو ہوتے ہیں وہ کبھی پاگل نہیں ہوتے, وہ ایسے عقل مند ہوتے ہیں, ایسے خوش بخت ہوتے ہیں کہ ان کی برکت سے ان کی صحبت سے لاکھوں مجنو عقل مند ہو جاتے ہیں. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلہ ملی, نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلہ ملی. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلہ ملی, نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلہ ملی. ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں, سب کہ ماشاء اللہ. ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راگ مولا ملی, جن سے اختر مجھے راگ مولا ملی. ہاں مگر اہل دل, ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت گئے ہیں, ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت گئے ہیں جن سے اختر مجھے راگ مولا ملی, جن سے اختر مجھے راگ مولا ملی. جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشدہ و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ.
مونچھوں کے زیر ساگا لب یار چھپ گئے, مونچھوں کے زیر سایا لب یار چھپ گئے, داڑھی کے زیر سایا وہ رخسار چھپ گئے, داڑھی کے زیر سایا وہ رخسار چھپ گئے, داڑھی کے زیر سایا وہ رخسار چھپ گئے, بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے, بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے. جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے, جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے. مونچھوں کے زیر سایا لب یار چھپ گئے, مونچھوں کے زیر سایا لب یار چھپ گئے, داڑھی کے زیر سایا وہ رخسار چھپ گئے, بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے, بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے. جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے, جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے, جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے. کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی, کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی, کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی, کوئی نانا گوا کوئی نانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوگی. کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی, کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوگی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوگی. ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا گوا کوئی دادی ہوگی کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوگی ان کے بالوں پہ غالب سفیدی گئی ان کے بالوں پہ غالب سفیدی گئی کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوگی کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوگی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوگی.
یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشد نواب مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. سب کہہ دیں ماشاء اللہ. یہ والے اشعار حضرت والوں کے مجلس میں دوپہر میں پڑھتا تھا تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنا گربان کھول کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے جو ہے پیچھے سے یہ بال کندھے پہ بال تھے یوں دکھاتے تھے اور پورا سینہ کھول کے دکھاتے تھے پھر یہ والا کندھا دکھاتے تھے اور حضرت والا فرماتے تھے ایسے گھوم کے دکھاؤ اچھی طرح ایسے گھوم جاؤں ایسے. اور میں یہ اشعار پڑھتا رہتا تھا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کے اپنے پورے کندھے پہ حضرت کے بال تھے اور یہ دکھاتے تھے.
گل بدن کے عشق سے پائے شفا گل بدن کے عشق سے پا اے شفا گل بدن کے عشق سے پا اے شفا دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن گل بدن کے عشق سے پا اے شفا گل بدن کے عشق سے پا اے شفا دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن بلبلوں نے چیخ ماری مثل زاغ بلبلوں نے چیخ ماری مثل زاغ
زاغ ہے کبے کو کہتے ہیں زاغ جو ہے کبے کو کہتے ہیں جو کبا بولتا ہے
بلبلوں نے چیخ ماری مثل زاغ جب خزاں نے کر دیا ویرا چمن جب خزاں نے کر دیا ویرا چمن بلبلوں نے چیخ ماری مثل زاغ بلبلوں نے چیخ ماری مثل زاغ جب خزاں نے کر دیا ویرا چمن جب خزاں نے کر دیا ویرا چمن.
یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشد نواب مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. سب کہہ دیں ماشاء اللہ. حضرت وہاں رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلے اور زمانے میں جو تھا کہ وہ دستار باندھی جاتی تھی بہت بڑی سات لمبی دستار کون باندھے اب. تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب جو ہے میں نے وہ شعر بدل دیا وہ شعر جو ہے حضرت نے بدل دیا اب جو زمانہ ہے وہ شلوار تھامنے کا ہے اپنے ازار تھامنے کا زمانہ ہے.
میر صاحب زمانہ نازک ہے میر صاحب زمانہ نازک ہے میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار دونوں ہاتھوں سے تھامیے چلوار مرزا کب زمانہ نازک ہے نازک ہے مرزا کب زمانہ نازک ہے نازک ہے نازک ہے نازک 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 میر صاحب زمانہ نازک ہے میر صاحب زمانہ نازک ہے نازک ہے نازک ہے نازک ہے میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار 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 میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار شلوار میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار 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 دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار
سروت صاحب کے اشعار ہنسانے والے بھی ہیں رولانے والے بھی ہیں. اشعار تو سارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ہیں لیکن ان کے پڑھنے کا انداز روتوں کو ہنسا دیتا ہے اور ہستوں کو رولا دیتا ہے. یہی ہمارے دونوں شیخ ہیں ان کا رنگ ہے. اس کے اوپر خواجہ صاحب کے کچھ اشعار ہیں ابھی اندر مطالعہ کر رہا تھا میں نے کہا تمام حضرات کو سنا دوں. ویسے تو حضرت والا سے سنے ہوئے ہوں گے. فرمایا کہ جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے بھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے سو بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے اپنے بیٹے کو کسان نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا ہے کھیتی باڑی کا, آپ اس کو بنا دیجئے. حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں رہ کر وہ اللہ والا بن گیا اور کھیت میں اپنے اللہ کے ساتھ یاد میں مشغول رہتا تھا. باپ بڑا ناراض ہوا اور حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں آیا کہ اے حاجی صاحب آپ نے تو میرے بیٹے کو اور بگاڑ دیا. حاجی صاحب نے جوش میں آ کر فرمایا کہ کیوں لایا تھا پھر میرے پاس, مجھے تو بگاڑنا ہی آتا ہے, میں بھی کسی کا بگاڑا ہوا ہوں. سو بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا سو بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا وہ آئے یہاں اور بچشم و بسر آئے وہ آئے یہاں اور بچشم و بسر آئے جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے یہاں تو بس ہنسی مذاق ہی ہے اور گناہوں سے بچنا کوئی عبادت نظر نہیں آتی, عبادت پہ کوئی زور نہیں ہے. زاہد مانے عبادت گزار. تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے سب سے بڑے خلیفہ سب سے بڑے عاشق وہ فرماتے ہیں کہ جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے بھائی نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے سو بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا وہ آئے یہاں اور بچشم و بسر آئے وہ آئے یہاں اور بچشم و بسر آئے احسان جتا کر نہ کوئی میرے گھر آئے احسان جتا کر نہ کوئی میرے گھر آئے احسان میرا مان کے آئے اگر آئے احسان میرا مان کے آئے اگر آئے احسان جتا کر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہاں وہ نہیں وفا پرست شیخ نے اگر کبھی مرید کو ڈانٹ دیا اصلاح کے لیے مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہرگز ستم کیا ہے پہلا مصرع سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے مت سمجھ مت سمجھ ان کو ہرگز ستم شیخ نے اگر ڈانٹ دیا شیطان سب سے پہلے دل میں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا غلامی قبول کر لی چھوڑو ان کو اپنی آزاد زندگی ہی اچھی تھی تو حضرت والا اس وقت ایک شعر پڑھا کرتے تھے نہیں چھوڑو حضرت والا اس وقت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہاں وہ نہیں وفا پرست شیخ کے بارے میں کہ اس وقت شیطان کو یہ جواب دو کہ ہاں وہ نہیں وفا پرست کہ تمہاری اتنی وفاداریاں اور سب کچھ خدمات کے باوجود اس نے تمہیں ڈانٹ دیا اور تمہیں نظروں سے دور بھی کر دیا خواجہ صاحب کو باہر نکال دیا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی ڈانٹیں پڑی کہ لوگ عبرت پکڑتے تھے یا اللہ ڈانٹ کے قابل تو ہم تھے ان کو بلا وجہ ڈانٹ کے ہمیں سبق دے دیا گیا تو جو سمجھدار ہیں وہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ تو میر صاحب کا ظرف ہے میر صاحب کے اوپر رکھ کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے کام کرو اس طرح نہیں کرو تو تمہاری وفاداریوں کے باوجود اس نے تمہیں ڈانٹا ہے تو وہ تمہاری وفاداری کی گویا اس نے کوئی قدر نہیں کی شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا ہے ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں جس کو ہو جان و دل عزیز اگر اتنا ہی تمہیں وفاداری کا شوق تھا اور اپنی جان اور دل عزیز تھے تو کیوں اس کی زنجیر غلامی کی اپنے گلے میں ڈالی تھی ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں دل ہی تو ہے ناسنگ و خشت شیخ پھر اس کے لیے جس طرح سے روتا ہے اور اس کی مناجات اور اس کی دعاؤں میں اور آہ زاری میں جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میر صاحب کتنی ڈانٹیں تھیں لیکن مثنوی میں کسی اور کا نام نہیں آیا ہوا مثنوی میں باقاعدہ پوری ایک نظم حضرت والا نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور سنا اس دفعہ بیان بھی فیروز بھائی کا ہوا اس میں بیسیوں خطوط جس میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تسلیاں اور شاباشیاں ہیں تو بہرحال یہ تو ظاہر میں ڈانٹ ہے دل سے وہ نظر سے دور رکھتے ہیں دل سے پاس رکھتے ہیں جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں احسان جتا کر نہ کوئی میرے گھر آئے احسان جتا کر نہ کوئی میرے گھر آئے احسان میرا مان کے آئے اگر آئے احسان میرا مان کے آئے اگر آئے بیٹھا ہوں غنی ہو کے ہر ایک شاہ گدا سے بیٹھا ہوں غنی ہو کے ہر ایک شاہ گدا سے سو بار غرض جس کو پڑے وہ ادھر آئے سو بار غرض جس کو پڑے وہ ادھر آئے بیٹھا ہوں غنی ہو کے ہر ایک شاہ گدا سے، سو بار غرض جس کو پڑے وہ ادھر آئے، کاشان اے مجذوب ہے منزل گئے مستاں، کاشان اے میر ہے منزل گئے مستاں، کاشان اے اختر ہے منزل گئے مستاں، جو اہل خرد آئے یہاں سمجھ سوچ کر آئے، جو اہل خرد آئے یہاں سمجھ سوچ کر آئے، فرزانہ جسے رہنا ہو جائے وہ کہیں اور، فرزانہ جسے رہنا ہو جائے وہ کہیں اور، دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے، دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے۔ اور یہ دو اشعار ہیں جو خواجہ صاحب نے اپنے شیخ حضرت حکیم الامت کی وفات کے بعد کہے تھے۔ اس سہ دریے اشرف فردوس مقام، سہ دری وہ ہے جس میں حضرت حکیم الامت کی مجلس ہوا کرتی تھی زور سے لے کر اثر تک۔ فردوس جنت کو کہتے ہیں، یعنی جنت کا گویا ایک ٹکڑا تھی۔ اس سہ دری، ہم اپنے شیخ کو تصور کر کے پڑھیں گے، اس سہ دریے، اس کے اوپر ایک بات یاد آئی، کسی صاحب نے پوچھا کہ ہم جب مزار مبارک پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں تو پہلے ہم حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ پڑھیں یا ہمارے حضرت شیخ اول حضرت رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ؟ تو اس وقت تو یہی دل میں آیا کہ حضرت میر صاحب بھی حضرت ہی کے غلام، اور ان کو بھی یہ، ان سے اگر پوچھا جاتا تو وہ بھی یہی فرماتے کہ نہیں، میرے شیخ کے پاس پہلے جاؤ۔ ان کو تو یہی عرض کر دیا کہ پہلے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد حضرت میر صاحب، اندر آ جاؤ جرمنان، آپ بھی آ جاؤ اندر، جگہ ہے فیروز بھائی کے پاس، دروازے سے سب لوگ اندر آ جاؤ، پانچ چھ آدمی کی جگہ ہے۔ اور آ جاؤ، اور آ جاؤ، چھوٹے کمرے میں آ جاؤ ادھر۔ تو ان کو تو یہی عرض کر دیا کہ پہلے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، مزار پر فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ۔ لیکن دل میں ایک کھٹک سی ہوئی کہ اپنا کوئی بڑا تو ابھی بنایا نہیں ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بیعت نہ بھی کرو تو کم سے کم مشیر ضرور بنا لو۔ تو رات کو، رات بعد ہی مفتی صاحب، تو آج صبح جو ہے مولانا مفتی، حضرت مولانا مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا فون پر کہ یہ ایک سوال آیا تھا تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی یہی جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے اوپر ایک بات اور یاد آتی ہے کہ جیسے حیا، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دونوں شیخین ہیں، جیسے ہم سب لوگوں نے حضرت والا سے بیعت کی اور ان کے بعد حضرت میر صاحب سے، لیکن جس نے صرف حضرت میر صاحب سے بیعت کی اور حضرت شیخ سے نہیں کی تھی، اس کے لیے تو وہی ہے کہ پہلے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو۔ کیونکہ اس کے اوپر حیات کا واقعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مجلس میں میرا شیخ حضرت پھلپوری بھی ہو اور حضرت حکیم، ان کے شیخ حضرت حکیم الامت بھی ہوں اور ان کے شیخ حضرت حاجی صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتوی اور تمام مشائخ بھی بیٹھے ہوں، تو میں اپنے شیخ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھوں گا، وہ اپنے شیخ حضرت حکیم الامت کو دیکھیں اور وہ اپنے شیخ حضرت حاجی صاحب کو دیکھیں۔ پھر مثال دی تھی کہ بچہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہے اور ماں کے پاس اس کی ماں یعنی نانی اور اس کے پاس اس کی ماں یعنی پرنانی، تو بچہ جو ہے اپنی ماں ہی سے لگا لپٹا رہے گا، اس کو جتنی محبت اپنی ماں کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو دنیاوی حیات میں حضرت والا نے فرمایا تھا۔ اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ جو صرف حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے تو ان کے لیے تو شیخ ہی واحد ہیں، شیخ ہی کے اوپر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ پہلے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضر ہو اور اس کے بعد پھر دیگر مشائخ۔ لیکن جو دونوں شیخین، جن کے دونوں شیخین ہیں، وہ حضرت مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ پہلے حضرت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو اور اس کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرت میر صاحب کو بھی اس سے خوشی ہوگی. احسان جتا کر نہ کوئی میرے گھر آئے، احسان میرا مان کے آئے اگر آئے، بیٹھا ہوں غنی ہو کے ہر ایک شاہ گدا سے، سو بھار غرض جس کو پڑے وہ ادھر آئے، کاشان اے مجذوب ہے منزل گئے مستاں، جو اہل خرد آئے یہاں سمجھ سوچ کر آئے، فرزانہ جسے رہنا ہو جائے وہ کہیں اور، دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے، اس سہدریے اشرف فردوس مقام، اس سہدریے اشرف فردوس مقام، جب آئے زیارت کتبہ چشم ترائے، جب آئے زیارت کتبہ چشم ترائے، جو بزم بھری رہتی تھی مستان خدا سے، جو بزم بھری رہتی تھی مستان خدا سے، خالی وہ نظر آئے تو کیوں جی نہ بھرائے، خالی وہ نظر آئے تو کیوں جی نہ بھرائے، اس تہ دریے اشرف فردوس مقام، جب آئے زیارت کتبہ چشم ترائے، جو بزم بھری رہتی تھی مستان خدا سے، خالی وہ نظر آئے تو کیوں جینا بھر آئے. لیکن اس کے اوپر تصوف کا وہ اصول منسوخ نہیں ہوگا کہ جگہ مقصود نہیں دین مقصود ہے. حضرت حکیم الامت، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں خلفاء، لیکن تھانہ بوہن حضرت خواجہ صاحب کا حال یہ تھا کہ حضرت کے انتقال کے بعد تقریباً 2 سال غالباً 13 مہینے زندہ رہے. اس 13 مہینے میں ان کا ایک ہی کام تھا کہ مختلف شہروں میں جہاں جہاں حضرت کے خلفاء تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور کچھ اپنی سناتے تھے، کچھ ان کی سنتے تھے، اور دل کی تسلی کرتے تھے. لیکن خانقاہ تھانہ بہن جگہ مقصود نہیں تھی، دین کا کام مقصود تھا. اگر جگہ مقصود ہوتی تمام خلفاء تھانہ بہن کی خانقاہ ہی میں آ کر بیٹھ جاتے تو اتنا بڑا دین کا شعبہ جو پوری دنیا میں پھیلا، جو فیوز و برکات حضرت کے پھیلے، وہ صرف تھانہ بہن تک محدود رہ جاتا. لہذا ہمارے مشائخ نے اپنے جذبات کے اوپر شریعت کو اور دین کو اور دین کے تبلیغ اور اس کے ترویج اور اس کے پھیلانے کو ترجیح دی کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو اور جو شیخ جہاں بیٹھا ہے وہ وہیں پر دین کا کام کرتا رہے، جگہ مقصود نہیں. کیونکہ حضرت خواجہ صاحب نے اشرف السوانح میں، حضرت حکیم الامت کی اشرف السوانح جو لکھی حضرت کی حیات ہی میں لکھی تھی، اس کے اندر جب حضرت کے انتقال کے بعد وفات کے باب کا اضافہ کیا تو اس میں جانشینی کے نام سے بھی ایک باب کا اضافہ کیا، اور اس میں بھی یہی واقعہ لکھا کہ لوہاری تھانہ بہن سے محض 2 یا 3 میل کے فاصلے پر ہے. لوہاری وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجی صاحب کے شیخ مولانا میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے. ان کے انتقال کے بعد 3 خلفاء تھانہ بہن کی خانقاہ میں تھے، حضرت حاجی صاحب، امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا شیخ محمد تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ. ایک خانقاہ میں 3 خلفاء تھے، لیکن کسی ایک نے بھی جا کر محض 2 یا 3 میل کے فاصلے پر اپنے شیخ کی خانقاہ کی فکر نہیں کی، اپنی جگہ پر ہی موجود رہ کر دین کا کام کیا. اسی طرح دوآبا جو علاقہ کہلاتا ہے انڈیا کا، مظفر نگر، سہارنپور، اعظم گڑھ، یہ سارا علاقہ محض 15-20 کلومیٹر 25 کلومیٹر کا ہوگا، اندازن بتا رہا ہوں، لیکن سب اپنی اپنی جگہوں پر جنہوں نے کام، تمام خلفاء نے کام کیا اور جگہ کو مقصود نہیں رکھا. لیکن پھر بھی جگہ سے محبت ہوتی ہے، شیخ کی جگہ ہے، شیخ کو دیکھ کر، شیخ کی جگہ کو دیکھ کر دل بھراتا ہے. اس کو اس شعر میں خواجہ صاحب نے بیان کیا کہ جب تھانہ وہاں حاضر ہوتے تھے تو خالی وہ نظر آئے تو کیوں جینا بھرائے. لہذا اپنے جذبات تو ہیں، جذبات ہی پہ مجذوب نہ اپنے شاد رہے، جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہوں. حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، ملفوظ حضرت حضرت حکیم الامت کا اور شعر حضرت خواجہ، کتنی تشبیہات ہیں حضرت حکیم الامت اور خواجہ صاحب کی ہمارے حضرت اور حضرت میر صاحب سے، کہ ملفوظ حضرت کا اور شعر میر صاحب بنا دیا کرتے، اسی طرح ملفوظ حضرت حکیم الامت کا اور شعر حضرت خواجہ صاحب. جذبات ہی پہ اپنے تو مجذوب نہ شاد رہ، جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو. اور کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. مولا کریم کا عفو و کرم، موائز اختر سلسلہ نمبر 62، اس میں سے کچھ عرصہ پہلے سنائے تھے، مزید آگے سنا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ واعظ ہے مولا کریم کا عفو و کرم، موائز اختر نمبر 62. انشاءاللہ اگر تیار ہو گیا تو کل اتوار صبح کی مجلس میں تقسیم ہوگا. یہ واعظ ہے 22 فروری 1987 بروز اتوار، اور مقام ہے ٹنڈو جام. ٹنڈو جام سندھ کا ایک شہر ہے، ڈاکٹر خلیل صاحب کی بھی وہاں بہت حاضریاں ہوئی ہیں. ڈاکٹر خلیل صاحب کو حضرت والا فرمایا کرتے تھے، یہ ہمارے قوال ہیں. اور ایک بہت ہی خاص غزل تھی خواجہ صاحب کی جو یہ پڑھا کرتے تھے، امید بر نہ آنا، امید بر آنا ہے، امید بر نہ آنا، امید بر آنا ہے. ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. ٹنڈو جام حضرت والا تشریف لے جایا کرتے تھے تقریباً ہر 15 دن 20 دن مہینے میں، کیونکہ وہاں جنگل اور جنگل کا سناٹا، تقریباً 2-3 میل شہر سے دور جنگل شروع ہو جاتا تھا، بہت بڑے بڑے درخت، گھنے جنگل تھا. اور وہاں جا کے حضرت والا ٹہلتے بھی تھے اور ذکر بھی کرتے تھے اور اپنے ملفوظات بھی سناتے تھے. مہران ایکسپریس ایک ٹرین چلتی تھی جس سے سفر کیا کرتے تھے. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بزرگوں کا، مشائخ کا بڑھاپا مت دیکھو، بڑھاپا دیکھو گے کہ بڑھاپے میں کیا عیش ہیں کیا آرام ہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے. ان کی جوانی کے مجاہدات دیکھو کہ جوانی میں انہوں نے کیسے کیسے مجاہدات کیے ہیں. ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب میں 1984 میں حاضر ہوا خانقاہ میں، تو حضرت میر صاحب کا بھی یہی حال دیکھا کہ نہ کوئی آرام نہ کوئی عیش، اتنی گرمی کے باوجود کسی قسم کا کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، سخت گرمی، دوپہر میں پنکھے کے نیچے بے حال ہو رہے ہیں، لیکن اسی حال میں وہ ایام گزارے. اور پھر وہ دن بھی دیکھے کہ ماشاءاللہ 6-6 AC بھی لگے ہوئے ہیں، 4-4 AC بھی لگے ہوئے. تو اپنے مشائخ کا بڑھاپا مت دیکھو، یہی حال ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا تھا. حضرت خود فرماتے تھے کہ اعظم گڑھ جب حاضر ہوا حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، تو کیا ان حالات میں وہ زندگی 15-17 سال گزرے ہیں کہ آج ان کا تصور آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ بس اللہ نے پار کرا دی، ورنہ بندے کے بس کی بات نہیں. ٹرین سے حضرت سفر فرمایا کرتے تھے، تقریباً 4-4.5 گھنٹے کا سفر، لیکن جنگل کا سناٹا، اس وقت امن و امان بھی تھا. وہاں کے میزبان ہوا کرتے تھے ہمارے پیارے سلیم الحق صاحب صدیقی، حیدرآباد تشریف لے گئے، کراچی ہی میں قیام ہے آج کا، انہوں نے بھی خوب خدمت کی وہاں پہ. حضرت والا فرماتے ہیں جس دل کو اللہ تعالی منتخب فرما لیتے ہیں، اس دل میں اپنی عظمتیں اور اخلاقی بلندیاں اور نہ جانے کیا کیا عطا کر دیتے ہیں، کہ آسمان و زمین کی گردشیں اور کائنات کی وسعت قلوب اولیاء کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہیں. مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات، ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات، وسعت قلب عاشقہ عرض و سما سے کم نہیں. اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر تو قد سرورا گوئی دوتا، گر تو ماہو مہر را گوئی خفا، گر تو کانو بہر را گوئی فقیر، گر تو عرش و چرخ را گوئی حقیر. اے اللہ، سرو کا درخت جس کی سدھائی سے محبوب کے قد کو تشبیہ دی جاتی ہے، سارے شعرا اپنی شاعری میں سرو کی سدھائی کو بطور حسن محبوب کے استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ سرو کے سیدھے درخت سے کہہ دیں کہ تو ٹیڑھا ہے، تیرے اندر کجی ہے، اور سورج اور چاند سے کہہ دیں کہ تم میں کوئی روشنی نہیں، تم بے نور ہو، تمہارے چہرے پھیکے ہیں، اگر آپ سونے کی کانوں اور کروڑوں کا موتی رکھنے والے سمندروں کو فقیر کہہ دیں کہ تم لوگ قلاش ہو، بھک منگے ہو، محتاج ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں. پھر حضرت والا بڑے جوش میں فرمایا، یہ مولائے روم کا مضمون ہے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. یہ جلال الدین پہلے ملا رومی تھا، لیکن شمس الدین تبریزی کی صحبت سے کہاں پہنچا. انڈے میں کوئی جان نہیں ہوتی، لیکن مرغی کے پروں میں کچھ دن رہنے کے بعد انہیں اجزائے بیزا میں، بیزا مانے انڈا، انہیں اجزائے بیزا میں اسی سفیدی اور زردی کے مرکب میں ایسی جان آ جاتی ہے کہ تمام علائق اور چھلکے کی دیواریں اپنی چونچ سے توڑ کر باہر آ جاتا ہے. اللہ والوں کی صحبت سے بھی ایسی حیات عطا ہوتی ہے کہ تمام دنیا کی قید و بند اور توق و سلاسل کو توڑ دیتا ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریبا نہیں رہا. ابھی مولانا رومی کے دلائل ختم نہیں ہوئے، وہ ایک خاص بات اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بتانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے سب مقدمات بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں، چرخ در گردش اسیر ہوش ماست، چرخ در گردش اسیر ہوش ماست، بادہ در جوشش گدائے جوش ماست. اے اللہ، اگر آپ عرش اعظم کو اور آسمانوں کو کہہ دیں کہ تم حقیر مخلوق ہو، این بنسبت با کمالے تو رواست، ملک و اقبال و غناہ مر تو راست. تو یہ آپ کے کمالات کے لیے روا ہے، ملک و اقبال مندی اور غنا یہ آپ ہی کے لیے زیبا ہے، آپ جس کو جو چاہیں کہہ دیں، کسی کی مجال نہیں کہ کچھ بولے. اسی لیے چاروں قل کے بارے میں ایک تفسیری نقطہ اللہ تعالی کی مالکیت اور مخلوق پر ان کی حاکمیت کے بارے میں بیان کرتا ہوں. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ چاروں صورتیں جن میں قل آتا ہے نازل ہوئی ہیں، وہیں تبت یدا بھی تو نازل ہوئی، تو اللہ تعالی نے وہاں قل کیوں نہیں لگایا. یہ علامہ آلوسی وہ مفسر ہیں جن کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں علامہ آلوسی جیسا بڑا مفسر پیدا نہیں ہوا. طالب علمی میں ان کے غربت و افلاس کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے ہیں، کنت اطالع فی ضوء القمر، چاند کی روشنی میں مطالعہ کرتے تھے. چراغ جلانے کے لیے پیسے نہ تھے، مالدار لڑکے ان کو حقیر سمجھتے تھے، لیکن جب عربی زبان میں 30 جلدوں میں تفسیر روح المعانی تیار ہوئی تو مالداروں نے جوتیاں اٹھائیں کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ تم گدڑی میں لال ہو. گدڑی میں لال، لال پہ گدڑی چڑھی ہوئی، مشکل ہے تیرے لال تک ناداں کی دست ترس. دیکھو بھئی، یہ شعر حضرت والا کا ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو اپنے شیخ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے شیخ کو پہچانا اور کیا ہم نے ان کی ویسی قدر کی. حضرت تو علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کے حالات بیان فرما رہے ہیں، لیکن ایسے ہی عجیب و غریب حالات ہمارے دونوں مشائخ کے گزرے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی کوئی خاص انفرادی کوئی ایسی خاصیت نہیں تھی کہ جس سے پہچانا جاتا کہ یہ بھی کوئی خصوصیت رکھتے ہیں. بالکل عام سی حالت میں رہتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں تو خود ہی اس کو سی رہے ہیں اور خود ہی اس پہ پیوند بھی لگا رہے ہیں. حضرت والا ان کے ساتھ مذاق بھی فرما رہے ہیں تو کوئی برا اس کو برا نہیں مانتے، بلکہ خوش ہوتے تھے کہ شیخ نے مجھ سے مذاق فرمایا. کتنی مرتبہ بھری مجلس میں کھڑا کیا کہ میر صاحب اپنی داڑھی سب کو دکھاؤ، اور پھر اس کے اوپر شعر پڑھا کرتے تھے کہ ناشتہ ہو مور جیسے پر کو پھیلائے ہوئے، میر کی داڑھی کا نقشہ یوں سنا کرتے ہیں ہم، ناچتا ہو مور جیسے پر کو پھیلائے ہوئے. بہرحال یہی حالات عجیب و غریب ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے 17 سالہ جو صحبت اٹھائی حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی, کہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ شل پجامے کا جو حصہ گل جاتا تھا زیادہ اٹھنے بیٹھنے نماز وغیرہ کی وجہ سے جو زیادہ استعمال میں رہتا ہے وہ گل جاتا تھا, تو وہاں پیون لگا لیا کرتے تھے. ان حالات میں شیخ بنتے ہیں. گدڑی میں لال, لال پہ گدڑی چڑھی ہوئی, تو اس وقت کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. حاسدین نے کیسی کیسی ان کو ستانے کی کوشش کی, اور انہی حالات میں پل کر جو جمع ہوتا ہے اس کے دل میں ارادوں کا جہان ہوتا ہے. حضرت والا کے یہ حالات تھے جن میں وہ, حالانکہ اتنے بڑے عالم تھے کہ علماء ان کی باتیں سن کر آشش کرتے تھے, اور پھر جب حضرت والا کے اوپر مضامین کی آمد ہوتی تھی تو پھر کوئی جو محاورتن کہتے ہیں کہ سارے علماء اپنی گریبان میں گویا سر نگو کر دیتے تھے. تو یہ شعر حضرت نے تو علامہ آلوسی کے لیے پڑھا, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے شیخ کی کیا قدر کی. تو اب بھی کوئی ایسا نقصان نہیں جب تک زندگی باقی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت والا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں سب سے بڑی تعلیم یہی تھی کہ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض نہ کریں, اور ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو. گدڑی میں لال, لال پہ گدڑی چڑھی ہوئی, مشکل ہے تیرے لال تک ناداں کی دست ترس. تو علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبت یدا میں قل کیوں نہیں نازل ہوا, اس لیے کہ چونکہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, اور بھتیجے کے منہ سے چچا کے ہاتھ ٹوٹ جانے کا سن کر, تبت یدا مانے ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے, اور بھتیجے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چچا کے ہاتھ ٹوٹ جانے کا سن کر خاندان والوں کو بغض ہو جاتا اور وہ ایمان نہ لاتے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بلندی کردار کے تحفظ کے لیے نبی کے خاندان سے بہت لوگوں کو اسلام میں لانے کے لیے قل نازل نہیں فرمایا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلایا جاتا تو تاریخ اسے معیوب سمجھتی, جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے بندوں کو جو چاہے کہیں. دیکھیں یہی مولانا رومی رحمت اللہ نے فرمایا, ای بنسبت با کمال تو رواست ملک و اقبال و غناہ مرتراست, کہ اے اللہ آپ جو چاہے جس کو کہہ دیں. اگر آپ سرف کے درخت کو کہہ دیں کہ تو ٹیڑھا ہے, اگر آپ سونے کے پہاڑ کو کہہ دیں کہ تو فقیر ہے, اگر آپ کروڑوں کا موتی رکھنے والے سمندر کو کہہ دیں کہ تو قلاش ہے, بھک منگا ہے, محتاج ہے, تو ای بنسبت با کمال تو رواست, اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی کے سامنے یہ روا ہے. اور حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت والا سے یہاں پر فٹ فرمائی, جس کو اردو میں کہتے ہیں منطبق فرمائی, کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے بندوں کو جو چاہے کہہ دیں. اللہ خالق ہے, وہ اپنی مخلوق کو جیسے چاہے خطاب کرے. چنانچہ تبت یدا کے شروع میں تو قل نازل نہیں فرمایا, اور بھتیجے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو لہب کے لیے بد دعا نہ کہلوائی, لیکن خود اعلان فرما دیا کہ اے ابو لہب, کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. لہذا دیکھو ابو لہب کے خاندان کے بہت سے لوگ بعد میں ایمان لائے, جن کے ایمان کے لیے یہاں قل نازل نہیں فرمایا. یہ ہے اللہ تعالی کے کلام کی حکمت و بلاغت. بس بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل اتوار کی صبح کی مجلس انشاءاللہ حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم کی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.